اسی طرح وقد احبنا اور تحقیق ہم نے یہ رکھا ہے بما لدیہ کبرا جو کچھ اس کے پاس تھا خبرا خبر رکھ کر ثم اتبع سببا پھر اس نے پیچھا کیا ایک راہ کا حتی اذا بلغ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا بین السدین دو دیواروں کے درمیان وجدہ اس نے پایا من دونہما قوما ان کے اس طرف ایک قوم کو لا یکادون یفقہون قولا نہیں لگتے تھے کہ وہ سمجھیں کسی بات کو قالو انہوں نے کہا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین ان یاجوج بے شک یاجوج مفسدون فی الارض فساد کرتے ہیں زمین میں فہل نجعل لک تو کیا ہم کر دیں آپ کے لیے خرجن کچھ مال خرجن بھی جس کو خراج کہتے ہیں اردو میں الا ان تجعل بيننا وبينهم سدا اس پر کیا بنا دیں ہمارے درمیان دیوار قال ما مكنني ربي قدرت بخشی مجھے اس لیے میرے رب نے بہت فکر ہے بس میری مدد کرو میں بناتا ہوں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار مجھے لالا رکھتے لوہے گے یہاں جہاں کے جب جب اس برابر کر دیا گیا درمیان اس نے کہا Thank you.
और पक्का जाएगा एक दूसरे में फिर हम जमा करेंगे इनको इकट्ठा करके उस दिन काफिरों के बिल्कुल सामने वो आयुनुहुम आंखें जिनकी पर्दे में मेरी याद से वह कान और थे वो नहीं ताकत रखते सुनने की अब हसी बल्लसी न कफरू क्या गुमान करते हैं वो जिन्होंने कुफर किया अय्यत्तखिज़ू इबादी ये के बना लेंगे मेरे बंदों को मिन दूनी औलिया इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला बेशक हमने तैयार किया है जहन्नुम काफिरों के लिए मेहमानी के तौर पर बेशक हमने तैयार किया है जहन्नुम को लिल काफिरीन नुज़ुला काफिरों के लिए मेहमानी के तौर पर कुल कह दीजिए हल नुनब्बियुकुम क्या हम बताएं आपको बिल अख्सरीन आमाला जो बड़े खसारे में है अमलों के लिहाज से अल्लज़ीना वो जो बर्बाद हो गई कोशिश उनकी फिर हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में वहुम या सबूना और वो ख्याल करते हैं अन्नहुम युक्सिनून सुनआ ये कि वो कर रहे हैं अच्छे काम उलाई कल्लज़ीना कफरू यही लोग हैं जिन्होंने कुफर किया बिआयाति रब्बिहिम अपने रब की आयतों से वलिकाइही और उसकी मुलाकात से फहबितत आमालुहुम बस जाया हो गए आमाल उनके फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना बस हम नहीं कायम करेंगे इनके लिए क़यामत के दिन कोई वज़न یعنی اسے ترازو بھی نہیں رکھی جائے گی کہ ان کے اعمال کو تولا جائے. ذالک جزاؤہم, یہ بدلہ ہے ان کا, جہنم جہنم, بما کفروا, اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا, واتخذوا آیاتی, اور بنایا میری آیتوں کو, ورسلی خزوا, اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ہیں ان کے لیے فردوس کے باغ مہمانی کے طور پر, خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے ان میں, لا یبغون عنہا حولا, نہیں چاہیں گے وہاں سے جگہ بدلنا, یعنی شفٹ نہیں ہونا چاہیں گے جنت پہ جانے کے بعد وہاں سے. قل لو کان البحر, کہتے اگر ہوں سمندر, مدادن سیاہی, لکلمات ربی, میرے رب کی باتوں کے لیے, لنفد البحر, تو ختم ہو جائیں گے سمندر, قبل ان تنفد, پہلے اس کے کہ ختم ہوں, کلمات ربی, باتیں میرے رب کی, ولو جئنا بمثلہ مددا, جے نہیں بلکہ جی بولیے, ولو جئنا بمثلہ مددا, اور اگر سے لے آئے ہم اسی جیسا اور مدد کو, قل انما, کہہ دیجئے کہ سوائے اس کے نہیں کے, انا میں, بشرن ایک بشر ہوں, مثلکم تمہاری طرح, یوحا الیہ, بس وہی کی جاتی ہے میری طرف, انما الہکم, کہ صرف تمہارا معبود, الہکم تمہارا معبود, الہ واحد ایک معبود ہے, فمن کان, بس جو کوئی ہو, یرجو امید رکھتا, یرجو لکا ربہ, امید رکھتا ملاقات کی اپنے رب سے, پل یعمل, بس چاہیے کہ عمل کرے, عملاً صالحاً نیک عمل, یا عمل نیک, ولا یشرک, اور نہ شریک کرے, عبادت ربہ احدا, عبادت میں اپنے پروردگار کی کسی کو, بس جی تلاوت سنیں گے یہاں تک, ہم تلاوت کر سکتے ہیں, اس کا ہم نے اس کو تھوڑا سا ریک اپ کرنا ہے آج, تو بے شک پیچھے سے تھوڑا سا شروع کر لیں.
إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فإني في نفسي خير آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين حتى
فليعمل عملا
تھوڑا سا ہم یہ والا پچھلا سبق جو کل کا تھا آخری حصہ اس کو کر کے تو پھر اگلے سبق کو چلتے ہیں. اصل الشیطان الرجیم. جی ذوالقرنین کا قصہ تو ہم نے پڑھ لیا, اب تھوڑا سا ہم اس کے کردار اور اس سے ملنے والے جو عمل کی باتیں یا جو سبق ہیں اس پہ بات کریں گے. تو شروع میں نے آپ کو بہت زیادہ نہیں الجھایا کہ ذوالقرنین کون تھا, لیکن ان کا کردار ہر دور میں ہی لوگوں کے لیے کوشچن مارک رہا اور نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ ان کے بارے میں بہت زیادہ خیالات رکھتے تھے کہ اسکندر اعظم ہی ذوالقرنین ہے, لیکن ان کی شخصیت اور ذوالقرنین کی شخصیت نہیں ملتی. جو آپ ریسرچ ہے اس کے مطابق ذوالقرنین قدیم ایران کے بادشاہ سائرس کا لقب تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایران کے علاقے میں دو الگ الگ خود مختار ریاستیں قائم تھی, ایک کا نام پارس تھا جس سے پھر لفظ فارس بنا, فارسی سے تو جانتے ہیں, اور دوسرے کا نام مادہ تھا, مادہ میم الف دال الف. سائرس نے ان دونوں مملکتوں کو ملا کر ایک ملک بنا دیا تھا. یہاں سے پھر سلطنت ایران کے سنہرے دور کا آغاز ہوا, اور ظاہر ہے کہ یہ دو مملکتوں کے حکمران بنے تو علامت کے طور پر اپنے تاج میں دو سینگ لگاتے تھے, اسی سے ان کا نام ذوالقرنین پڑا, دو سینگوں والا. اب سوال یہ ہے کہ یہود کو ان سے کیا دلچسپی تھی, ذکر نیچے میں نے کر دیا لیکن تھوڑی سی بات اس کے اندر کر لیں. پہلی بات ہے کہ یہ جتنی بھی انفارمیشن آپ کو مل رہی ہیں یہ مولانا ابو الکلام آزاد کی تفسیر ترجمان القرآن کے اندر انہوں نے اس کے بارے میں کہا, اگر آپ کو مزید چاہیے ہو تو آپ وہاں سے خود بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے دور میں ایک کھدائی کے دوران یہ ساری انفارمیشن ملی تھی, اور اس کھدائی کے دوران اس عظیم فاتح بادشاہ کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا اور مقبرہ بھی تھا وہاں. اس کھدائی سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر رضا شاہ پہلوی نے اس کی 2500 سالہ برسی منانے کا خصوصی اہتمام کیا تھا. دریافت شدہ مجسمے کے سر پر جو تاج تھا اس میں دو سینگ بھی موجود تھے, جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایران کا یہی بادشاہ سائرس تھا جو تاریخ میں ذوالقرنین کے لقب سے معروف ہوا. تھوڑی سی اس کی بھی تفصیلات لے لیجیے کہ یہود کو ان کی کردار میں دلچسپی کیسے ہوئی, کیا ہوا. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کو جب دیکھیں تو 87 قبل مسیح, کیسے سمجھیں گے, حضرت عیسیٰ کے آنے سے یا آسمان پہ اٹھائے جانے سے 87 سال پہلے کا جو دور تھا. عراق کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا, یروشلم کو تباہ کر دیا, شہر کی اکثریت کو تہ تہ کر دیا, زندہ بچ جانے والوں کو اپنی فوج کے ساتھ بابل لے گیا, جہاں یہ لوگ تقریباً 150 سال یعنی 150 ایئر قیدیوں کی حالت میں رہے. بالکل قوموں کی زندگی میں دیکھیے یہ مرحلے آتے ہیں. خیر ادھر جب ایران کے ایک بادشاہ نے ایران کو متحد کر کے اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کیا تو سب سے پہلے عراق کو پتا کیا, سمجھ آج بھی ایران اور عراق ایسی ایک پیئر کی ضرورت میں بن جاتے ہیں. تو جب یہ اپنے ملک کو مضبوط کر چکے تو اب انہوں نے ساتھ والے ملک یعنی عراق کو پتا کیا. مشرق وسطی کے موجودہ نقشے کو اگر ذہن میں رکھیں تو فلسطین, اسرائیل, اردن اور مغربی کنارہ اور مشرقی دونوں اردن کے اور لبنان, یہ تمام ممالک پر مشتمل ملک جو تھے اس کو اس زمانے میں شام عرب یا شام اور مشرق میں واقع علاقے کو عراق عرب یا عراق کہا جاتا تھا. یعنی آج حدود اور تھوڑی سی جو اس کی باؤنڈریز ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں اس دور کے علاقوں سے. اس وقت عراق کے مزید مشرق میں ایران واقع تھا. عراق پر قبضہ کرنے کے بعد ذوالقرنین نے بابل میں قید شدہ یہود کو آزاد کر دیا اور ان کو اجازت دے دی کہ اپنے ملک جا کر اپنے تباہ شدہ شہر یروشلم کو دوبارہ آباد کر لیں. حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں یہود کا قافلہ بابل سے واپس یروشلم آیا. انہوں نے اپنے شہر کو پھر سے آباد کیا اور ہیکل سلیمانی کو نئے سرے سے تعمیر کیا. اس پس منظر میں یہودی ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں, اور اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا تھا. اب ایک اور چیز کہ ان کی یہ جو تین مہمات تھیں، پہلی میں ایران سے مغرب میں جانے کا ذکر ملتا ہے اور اسی طرح جو ہم نے ذکر کر لیا، ان سب سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں دنیا اتنی پھیلی بھی نہیں تھی. روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی عمر میں ذوالقرنین ایک چھوٹی سی مملکت کے شہزادے تھے. یہاں صرف سفر سنیے کہ لوگ ایک دم جمپ نہیں کرتے، ان کے سٹیپس ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دیتا ہے. ان کے اپنے ملک میں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ کچھ لوگ ان کی جان کے در پہ ہو گئے. یہ آپ کو دیکھتے ہیں شخصیات کے ساتھ، جہاں ان کی خیر ہے نا، خوبی بھی ہے، تو وہاں لوگ ان کے دشمن بھی ہوتے ہیں. یہی چیز امام بخاری میں ہم دیکھتے ہیں اور یہی چیز ہمیں باقی لوگوں میں بھی دیکھتی ہے کہ خوبیاں بہت تھی لیکن جہاں کسی میں خوبی ہوگی وہاں حسد ہوگا. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہوگی نا اتنے حاسد آپ کے زیادہ ہوں گے. اور حاسد کے دور کے لوگ نہیں ہوتے، قریب کے لوگ ہوتے ہیں. دور والوں کو آپ سے کیا لگے؟ تو لہٰذا ان کے بھی کچھ لوگ دشمن ہوئے اور ان کی جان کے درد پہ ہوئے، وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ عرصہ صحرا میں روح کوش رہے. کیا قرآن میں، قصہ ذوالقرنین میں ان سارے حالات کا کچھ ادھر ملتا؟ نہیں ملا نا، لیکن اس کا انتظام دکھا دیا. پورے قصوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ذوالقرنین کی شخصیت بڑی منچھی بھی دکھتی ہے. تو ان کی زندگی کے یہ حالات اگر سامنے رکھیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان کسی کو مانچنے سے پہلے مختلف مراحل سے گزارتا ہے. صحرا میں روح پوش رہنا، لوگ ان کی جان کے دشمن، شروع میں ایک چھوٹے سے ملک کے شہزادے، لیکن ہوتے ہوتے وہاں سے چلے گئے. ان کی سب کچھ تو برا ہی لگ رہا ہے نا. یہ پیچھے اس قصے میں پڑھ لیا کہ ضروری نہیں کہ تمہیں جو چیز بری لگے وہ تمہارے حق میں بری ہو اور جو تمہیں اچھی لگے وہ اچھی ہو. جب یہ صحرا میں چھپے ہوئے تھے، اسی دوران ان کو کسی نبی کی تعلیمات پہنچی، اللہ نے ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیا. یہ بھی ممکن ہے کہ زردشت تھی اللہ کے نبی ہوں اور انہی کی تعلیمات سے انہوں نے پڑھ رہا. قرآن نے ذوالقرنین کا جو کردار پیش کیا ہے وہ ایک نیک اور صالح بندہ مومن کا کردار ہے، اور اس کردار کی خصوصی تاریخی اعتبار سے اس زمانے کے کسی اور فاتح اور حکمران پر منطبق نہیں ہوتی. تو گویا کہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مشکل مراحل سے گزار کر یہاں رکھا. یہ تو کہ ذوالقرنین. اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہاں صلاحیتیں دی، انہوں نے اپنی زندگی کیسے شروع کی. پہلے شہزادے تھے لیکن وہ خوش ہو گئے تو وہ شہزادہ پن تو ختم نہ، بس بولنا نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ نسبی میں بولتے ہیں کہ یہ سیلف میڈ تھے. سنا میں یہ لفظ، فلاں تو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوا. دیکھیں سیلف میڈ نہیں ہے ہم اللہ میڈ ہیں. یہ جملہ اگر کبھی بھی کسی کے لیے بولتے ہیں تو کبھی نہ بولیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی محنت اور اپنی کوشش سے یہ سارا مقام سیکھا. اب ان کی شخصیت کو ذرا سامنے رکھیں، کیونکہ اب صورت بالکل اختتام پہ پہنچ رہی ہے نا، تو ہم نے بھی تو کسی کنارے پہ لگنا ہے نا. اس کے بعد ذوالقرنین کے حالات، ان کے ماں باپ، اچھے سکولوں، اچھے مدرسوں، اچھی یونیورسٹیز کا کہیں ذکر سنا؟ کس چیز نے ذوالقرنین کو ایک عام درجے کے شہزادے سے ایک عادل بادشاہ میں ڈھالا؟ کسی نبی کی تعلیمات نے. یہ آپ دیکھیں ریلیجیس نالج کی طاقت. بعض سب ہمیں یہ کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اگر دنیاوی تعلیم کم اور دین کی تعلیم زیادہ سیکھیں گے تو وہ دنیا کے دور سے پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ آپ کے سامنے اس کی ایک عملی مثال ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ان کی زندگی کے حالات اتنے خوبصورت اور آئیڈیل تو نہیں کہ دین کا کام کرے، تو پھر ہم یہ گلہ کیوں کرتے ہیں کہ میرے تو حالات ہی اچھے نہیں ہیں، میں کیا کروں، میری تو کوئی بات ہی موافقت میں نہیں پڑتی، میں دین کا کام کیا کروں اور میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں. اور دسندر صرف عذر لنگ ہے، بہانے اور عذر کی بجائے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میں جس جگہ بھی ہوں، جن حالات میں تمہیں رکھا میں خوش ہوں، بس تو مجھے کام کا بنا لے. اب دیکھیں کہ جب ڈائمنڈ نکلتا ہے پہاڑوں میں تو کاربن کی طرح کالا ہوتا ہے. پریشر، شدت اور اس کے بعد پھر جوہری کے وہ جو ہتھیار جو اس کو تراشتے ہیں، اس کے ساتھ ڈائمنڈ بنتا ہے، اس سے اس میں چمک آتی ہے. اندر پوٹینشیل ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس کا بھی ذمہ وہی ہے جو پچھلے واقعے کا تھا کہ انسان تکلیف سے لڑ نہیں سکتا, بدل نہیں سکتا, ایک ہی کام کرنا ہے تقدیر کے ساتھ. آپ نے اور میں نے قبول کر لیا, قبول کر لیا اپنی تقدیر کو. بعض دفعہ انسان کی زندگی کے فیصلے اس کی اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے. جس کو چاہ رہے تھے وہ ملا نہیں, جو نہیں چاہ رہے تو وہ مل گیا. تو کامیاب کون ہے پھر کہ اس کو چاہی ہوئی چیز مل جائے؟ نہیں, رب کی چاہی ہوئی چیز کو اپنی چاہت بنا لے. یہی تھا آپ کا نصیب, یہی ملنا تھا, اسی میں خیر ڈھونڈیے. اور جہاں چیز گھومتی ہے نا وہیں سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دل کی خوشی سے قبول کرنے والوں کو حکمت ملتی ہے. حکمت کا سر اللہ کے فیصلوں کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے. تو نہ شکرے گرے شکوے کرنے والے, اور زبان سے نہیں کرتا ہر ایک گرا شکوا, بہت کم لوگ ہیں, دل سے کرتے ہیں, اٹھتے رہتے ہیں, جلتے رہتے ہیں, تڑپتے رہتے ہیں, اندر ایک ان کے جوار بھاٹا رہتا ہے ہر وقت. تو یہ چیز انسان کے اندر اگر کوئی سکلز ہیں بھی نہ تو ان کو بھی ختم کر دے گا. اپنے حالات کو اللہ کے آگے ڈال کر کہیے کہ اے اللہ میں تیرے سے خوش ہوں, نہ سی یتی بیدک ما دین فی یا حکم عدل فی یا قلوک اسلک بکل اسم ہو لک سمیت بہی نفسک. معروف دعا کے الفاظ ہیں, یاد آ گئی ہے, اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. تو جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سکلز پہ راضی رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے بھی زیادہ دے گا. آخری بات ان کے بارے میں کر کے اگلے سبق پہ چلیں گے, اور وہ کیا ہے کہ ان کو جو صلاحیت ہے میری اس نے انسانیت کو فائدہ دیا. آپ نے دیکھا کہ ان کی تینوں مہمات جو تھی ان میں مختلف قسم کے بینیفٹس تھے قوموں کے لیے. کہیں ان کے لیے دیواریں بنا رہے ہیں, کہیں فتنہ جاجوج اور ماجوج سے ان کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کے دور میں عموماً کیا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج تو پچھلے ادوار کی نسبت بہت زیادہ اپرچونیٹیز اور سکلز دی ہے نا, لیکن آج لوگ ان کو مس یوز کرتے ہیں. یہ جو بڑی معروف اصطلاح ہے نا آج ہمارے دور میں کہ سپر پاور, اس کو بھی کاٹتے ہیں. پھر یہ ماننے کے ہر سپر پاور کے اوپر سپریم پاور ہے. آپ دیکھیے کہ آج دنیا کے دو مختلف حصے ہیں, یعنی آپ کہنے کے دو بگ کلاسیفیکیشنز میں آپ کو دنیا کے ملک ملتے ہیں, تھرڈ ورلڈ اور جس کو آپ کہہ لیجئے کہ ویسٹ کہہ لیجئے, یا جن کو ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملک کہہ لیجئے. آپ ہمارا اپنا ملک اس میں آتا, کسی اور کی بات کیا کریں. آپ نے دو تین نام سنے ہوں گے جس کو سن کے دل میں ایسے آنکھوں میں چمک آتی کہ واہ یہ کتنے انسانیت کے دوست ہیں. یعنی آئی ایم ایف کا نام سنا ہوگا, ورلڈ بینک کا نام سنا ہوگا, جی فلاں ملک میں پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور وہاں پانچ سال میں یہ ہوگا, اتنی بجلی بنے گی, سڑکیں بنے گی, سنا ہوگا نا, آئے دن جاتی ہیں. اور جس ملک میں جا کر یہ کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں وہ ملک ان کے گنگ کتنے کرتا ہے اور اس کے بعد لوگ خوش کتنے ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر حقیقت میں دنیا سے حالات سے آگاہ ہیں تو پچھلے 20 سال بھی جھانک کے دیکھ لیجیے, کیا وہ جن ملکوں میں پروجیکٹ شروع ہوئے وہاں خوشحالی آ گئی؟ ہوتا کیا ہے, ان پروجیکٹس کے نام پہ وہاں ایک پروجیکٹ شروع کریں گے اور جواب میں ان کا سارا مینسورس اور ان کا سارا مال اور ان کی پالیسیز اپنے نام پہ کروا دیں گے, اور وہ اور زیادہ ان کے زر خرید بن گئے اور زیادہ ان کے مال ہو جاتے ہیں. بعض وقت دو ملکوں کو لڑا کے ادھر اپنی فوجوں کو بہانے سے بھیجا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے, بعد میں نے کہا چپ کر دو چپ کر دو, اور آپ نانی اور آپ کی بری بری کالونیز بنی ہے. یہاں یہ سیکھنے کی بات ہے کہ اگر آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اسکل دی ہے قومی سطح پہ, ملکی پہ یا معاشرتی پہ یا ورلڈ لیول پہ, اس کو انسانیت کے لیے عام کر دے. اس لیے کہ جب آپ عام کریں گے نا تو انسان خوش ہوں گے. کبھی آپ نے سوچا کہ اتنے پروجیکٹ اتنے منصوبوں کے باوجود بھی دنیا میں ابھی تک لڑائیاں کیوں ختم نہیں ہوئی, کیوں بجلی سے کے لیے لوگ اپنے لیے ریلیکس کیوں نہیں ہوگے؟ بتائیے کہ نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کے بیج آپ خریدتے ہیں, آپ کا سٹرلائز قسم کا بیج ایسے ملکوں کو ضرور زمینوں میں ڈالنا پڑتا ہے کہ جو ایک دفعہ بننے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. وجہ کیا کہ آپ ہر سال ہم سے نیا بیج خریدیں, بنا پولیس نے آج کے دور میں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج پوری قوم, پوری دنیا کے چند لوگ, پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں غلام بنے ہوئے. عام سلیوری اور غلامی تو آج نہیں دکھتی, لیکن آج قومی طور پہ غلامی ہے. تو اس سب کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ وہاں تک دین کی روشنی پھیلا دے, جس تعلیم نے ذوالقرنین کو دوسروں کے لیے نفع والا بنایا, آج آپ یہی چیزیں عام کر دیں. اور خیر کی اخلاقی خوبیاں بہت ہیں ایسے لوگوں میں, صرف آپ نے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی بتانی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس سے بات بھی بہتر ہوگی. اور ہمارے لیے تو آخری بات یہ ہے کہ اپنے اسباب کا بہترین استعمال کریں, ایک گہری نظر ڈالیں اپنے سب سے پاؤں تک, اپنے گھر پر, اپنی بلانگنگز پر, اور پوچھیں کون سا سورس میرا اللہ کے دین میں استعمال ہو سکتا ہے. بسم اللہ کریں, اللہ آپ کو خود بخود اس کی توفیق دے گا. وہ عورتیں گود کے بچے لے آتی تھی, کبھی اپنے بالوں کی چٹیاں کاٹ کے لے آتی تھی کہ اس کو اپنی رسی بنا لیجئے. تو تقوی جو ہے نا, وہ بندے کے اندر ایک دم وہ اگنیشن کا کام دیتا ہے, یعنی اندر سے نیکیوں کے ارادے اٹھتے ہیں, انسان انیشیٹو بن جاتا ہے. اور اسباب کو استعمال کرنے کے لیے کوشش کرنا بھی نیکی ہے. فی سبیل اللہ وہ شخص نہیں ہے کہ جو تلوار پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے, فی سبیل اللہ وہ بھی شخص ہے کہ جو اچھی نیت کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے, اور اس کے بعد اس مال کو اللہ کے راستوں میں خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بہترین طریقے سے اپنی اسکل سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. بالکل اب آخری آئے ہیں سبق کی, چھوٹا سا سبق ہے, لیکن اس کے اینڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کو پوری صورت کا خلاصہ دکھائیں گے. اور وہ چیز جو رمضان میں آپ لوگوں نے اگر مس کی ہے تو وہ آج تھوڑا سا آپ کے سامنے دوبارہ آئے گا. پھر ہم یہ آخری چند آئے تھے تلاوت سنائیے, ٹھیک ہے, جہاں سے آج کا سبق شروع ہوگا.
ونفخ في الصور فجمعناكم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم للأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق نمبر 156 آیت نمبر 99 سے 110 لیسن نمبر 156 آیت نمبر 99 to 110 آیات پر جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے پچھلے سبق کی بالکل آخری آیات میں ہم نے فتنہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں پڑھا تھا اب ان آیات میں جن کو آپ سورت کی آخری وہ 10 آیات بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورت القحف کے سرے یعنی یا تو شروع کے یا آخری 10 آیات یہ فتنہ دجال کے مقابلے اور قیامت سے پہلے دنیا کے جو حالات بن جائیں گے اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے ہر طرف لڑائیاں ہوں گی لوگ ایک دوسرے سے خام خواہ میں گتم گتا ہوں گے اور اس کے بعد وہ لوگ جن کی آنکھیں اللہ کے ذکر سے دور تھی یا وہ لوگ جن کو اللہ کی یاد نہیں تھی ان کے ساتھ اس دن کیا ہوگا پھر اس کے اندر جو ایک اور اہم چیز ہم دیکھیں گے وہ ہے اخسری اعمال کون سے یعنی بینک کرپٹ کر دینے والے اعمال کون سے اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو یہ کچھ فہمی رکھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ان کے کام بظاہر کتنے ہی چمکتے دمکتے کیوں نہ ہوں لیکن سنت سے دوری کی وجہ سے وہ قیامت کے دن رسوائی کا ذریعہ بنیں گے اور پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کی مہربانی کس چیز سے کریں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی باتیں اور خاص طور پہ اس پورے سبق کا تھیم کیا ہے کہ کفر کے ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے جہنم میں داخل کرنے کے لیے لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے جنت میں جانے کے لیے اور اس سبق کی روشنی میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا بھی دیکھیں گے اور خلوص نیت کیا ہوتا ہے اللہ کے معاملے میں انسان کا اخلاص کیا یہ ساری چیزیں ان چند آیات میں آئیں گی آئیے آیات کے ساتھ چلتے ہیں آیت نمبر 99 اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس دن وہ ایک دوسرے میں ختم خدا ہو جائیں گے قیامت سے پہلے رونما ہونے والے جنگی واقعات کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے اور یاجوج ماجوج کے دنیا میں فساد پھیلانے کی طرف بھی اشارہ ہوگا کیونکہ لفظ یاجوج ہے نا ایجاد سے ہے اور آگ کے گولے کو کہتے ہیں یاجوج ماجوج کا ذکر ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا پچھلی آیات میں ہم نے ان کا ذکر پڑا کہ یہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں جن سے بچنے کے لیے ذوالقرنین نے ایک دیوار بنا دی تھی قیامت کے دن کے دوبارہ نکلیں گے اور یہ پوری دنیا میں اس طرح پھیل جائیں گے سورۃ الانبیاء کی آیت 96 اور 98 میں ان کے تباہی کا ذکر کن الفاظ میں آتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے واقترب الواد الحق فاذا هی شاخصة ابصار الذین کفروا اس سچے وعدے یعنی قیامت کے پورے ہونے کا وقت آ پہنچے گا اس وقت ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا اور کیا کہیں گے بلکن ظالمین ہائے ہماری کمبختی ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ واقعی ہم خطا کار تھے تو گویا کہ ادھر موجے مارنے سے مراکز سے نا یبوج ہوں کہ وہ یہ جو اردو میں آپ موجے مارنے کو کہتے ہیں مار جائے یمیج اسے موجود ہوتا ہے یعنی یہ ایک چیز موجود ہے تو دوسرا بھی آ جائے کسی کے بارے میں کہتے ہیں کلا تو بڑی موجے مار رہا ہے امیجن کیجئے سمندر کے اوپر لہروں کا آنا ٹائڈز اب ایک ہوتی ہے تو دوسری بھی آ جاتی ہے اور دوسری بھی تو آتی ہے تو تیسری بھی. تو اس طرح سے دنیا میں یہ فتنہ ہوگا کہ اللہ کی بنا ایسے لگے گا کہ چاروں طرف سے فتنے ٹوٹ گئے. اور اللہ کے نبی کی وہ بتائی ہوئی بات پیشن گوئی کہ ایک سوراخ کے برابر وہاں سوراخ ہو گیا دیوار میں, اس کی وجہ سے دنیا میں فتنے آئیں گے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر فتنوں کا جو آغاز ہوا آج آپ اس کو ٹریٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ اور میں ذرا اس کو اپنے پر لے کر سوچیں کہ یہ کیسا وقت ہوگا, اس وقت دنیا میں جو لوگ ہوں گے ان کے لیے کتنی آزمائش کا وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اس دن موجود ماریں گے, ایک دنیا میں ہڑبوم بچی بھی ہوگی اور یہاں تک آتا ہے کہ یہ دریاؤں کا اور سمندروں کا سارا پانی پی جائیں گے, ہر چیز کو ہڑپ کریں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ آدم خوروں انسانوں کو کھا جائیں. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے یہاں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چینی لوگ ہیں کیونکہ حدیث میں جس کا حلیہ ہے چپٹے ناک ہیں, گول چہرے ہوں گے چپٹے ناک ہیں. لیکن کسی قوم کو کثرت سے دیکھنا اور کہنا یہ یاجوج ماجوج ہیں, یہ سانپ اور کتے بلیاں کھاتے ہیں تو یہ یاجوج ماجوج ہیں, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. بعض لوگ پرنس پہلا ہوں تو ان کو کہتے ہیں یہ یاجوج اور ماجوج ہیں, نہ سمجھی کی بات ہے. بعض کے بچے بہت سارے ہوں تو کہتے ہیں یاجوج ماجوج کی قوم آگے, کبھی نہ کہیں. کیسے ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کو ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کہیں. لیکن یہ جو نقشہ نا کہ یموجو اور موجے ماریں گے, تو آپ کو دیکھیں 1962 میں چین اور بھارت کی ایک جنگ ہوئی تھی جس کے اندر جو اس کی جھلکیاں اخباروں میں چھپی تھی وہ یہی تھا کہ ویوز آفٹر ویوز, یعنی ایسے لگتا ہے کہ ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز ور کمنگ ڈاؤن دی سلوپس, یعنی کس طرح فوجوں کی فوجیں دشمن کی داخل ہو رہی تھی انڈیا میں, کیسے لگتا تھا کہ جیسے یہ پورے شہر کو کھا جائیں گی. لیکن یہ سب کچھ ہو ہی رہا ہوگا کہ بندو کی کپڑے سور اور سور میں پھونک دیا جائے گا, اور ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. قیامت سے پہلے کے حالات اتنے ناگفتہ بھی ہوں گے کہ لوگ پناہ لینے کے لیے پہاڑوں میں چلے جائیں گے, جنگلوں میں چلے جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت بدترین مخلوق پر آئے گی. اگر دعا کر سکے تو اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ ہمیں اب ہماری نسلوں کو قیامت نہ دکھانا. قیامت عذاب کی بذات خود ایک شکل ہے, یہ ایسی کہ آپ یہاں بیٹھ کے خبر سنتے کہ فلاں جگہ سونامی آئی ہے یا آئے گی, اس کی خبریں دیکھنا اس سے بھی دل دہلتا ہے. لیکن آپ سوچے ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ جو اس کے تھپیڑوں میں پٹھے جاتے ہیں اور ادھر سے ادھر ہوتے ہیں اور ان کے گھر گرتے ہیں. تو قیامت کا ذکر سننا ہی اپنی جگہ ایک بہت بڑی بات ہے, کہاں پھر قیامت کو اپنے اوپر سے گزارنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بہت تکلیف کا وقت ہوگا. یہاں تک روایت میں تھا کہ قیامت کے قریب کوئی شخص لفظ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا, قرآن پاک کے صفحے ختم ہو جائیں گے, حفاظ کے سینوں سے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. دنیا میں اتنا بے چینی ہوگی کہ جب لوگ قبرستان کے پاس سے گزریں گے تو صاحب قبر کو مخاطب کر کے کہیں گے کاش تیری طرح میں زمین کے سینے کی بجائے زمین کی گود میں ہوتا. یعنی قبروں میں رہنے والے لوگ زیادہ مطمئن اور مسرور دکھ رہے ہوں گے عام لوگوں کی نسبت. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وقت تو آنے والا ہے, اس کے لیے بھی تیاری کر لو. ہوگا کیا اس دن؟ آیت 100, وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے, اسے ہم نے تمہارے انجام کے لیے تیار کر رکھا ہے. اردو میں کبھی لفظ سنا عرضی, اپلیکیشن کو کہتے تھے جب ہم لوگ اسکولوں میں جاتے تھے تو اس وقت یہی کہتے تھے, عرضی دینی ہے, اپلیکیشن پیش کرنا. عرضہ پیش کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے, ہم نے تمہارے لیے انجام تیار. کافر آتا ہے تو ہم ایک لمبا سانس لیتے ہیں, وہ شکر ہے ہم بچ گئے, یہ ہماری بات نہیں ہے. لذین کانتا یونہم فی غطاء عن ذکری, یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں پردے میں تھیں میرے ذکر سے, اور دوسری کی وہ بھی, وکانوا لا یستطیعون سمعا, اور وہ تو سن بھی نہیں سکتے تھے. کون لوگ آپ کو بتا؟ وہ لوگ جو اندھے اور بہرے بن کر دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں. حقیقی مسبب الاسباب کو بالکل فراموش کر چکے ہیں, صرف دنیاوی اسباب اور وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں. دنیا میں کی ساری تگودو, ساری دوڑ دھوپ مادی فائدے حاصل کرنے کے لیے. اگلی آیتوں میں تو آپ پڑھیں گے کہ اور ایک چپتا ہوا انداز دکھے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کتنی توفیق دی کہ آپ آج اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں کہ جس کو کوئی آج تک بدل نہیں کرتا. اس نے جب ایک بار کی خبر دے دی جائے تو بتائیے کیا وہ خبر سچی ہوگی کہ جھوٹی. کیا آج آپ کو مت مسلمہ کے اندر ایسے کافر دیکھتے کہ جن کی آنکھیں اللہ کی جاد کر دی اور جن کے کان اللہ کے ذکر سے جل رہے ہوں؟ یہ کیسا کردار ہے کہ جو حقیقت میں ہم سب اپنے لیے ڈھونڈیں تو ایسے لوگوں کو نہ اللہ کی کتاب سے دلچسپی, نہ اللہ کے رسول سے دلچسپی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بارے میں یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کرتے ہیں. پورے اس سے کئی کی لیسن ہے, اس لیے اگلی آیتوں میں بھی اس کا ذکر اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہوگا کیا آیت 102 افحسب الذین کفروا. اب پیچھے کیا بات تھی؟ اللہ جینا کا پارو, ٹھیک ہے. کون ہے کافر؟ جن کی آنکھوں میں پردے تھے حق سے, کان ان کے سن نہیں سکتے تھے. اب اس آخری رکو, یہاں سے آخری رکو شروع ہوتا ہے سورت کا. واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ اللہ کی نظر میں کون لوگ حقیقی گمراہی اور کفر اور دجل کا شکار ہیں. اب اسی قرب قیامت کے زمانے میں دجال اکبر آئے گا, یعنی یہ فتنہ تو ہے, اس کا ظہور تو آئے گا, لیکن آج عمومی طور پہ تو جو دجالیت کا فتنہ انسان کے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ حصول دنیا. حلم مزید کچھ اور دنیا مل جائے, چلو ایک گھر اور خرید لیتے ہیں, چلو ایک اور لے لیں, چلو کچھ اور. اور انسان دنیا حاصل کرنے میں, پہلے پڑھنے میں, پھر جاب ڈھونڈنے میں, پھر جاب کے بعد ساری زندگی اس کو سنبھالنے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ نمازیں بھی قضا کر کے رات کو پڑھتا ہے, جمعے کی نمازیں بھی چلی جاتی ہیں صرف اس لیے کہ کمائی میں کچھ کمی نہ آ جائے. نہ اس کو اپنے آخرت کے گھر کی فکر, نہ اپنے خالق اور مالک کی مرضی کی کوئی ہوش. اور ایسا شخص اس دنیا کی طلب میں جاتا ہے کہ جس کی ظاہری دل فریبی اور چمک دمک ہے لیکن اندر اس کے کچھ نہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے کا نقطہ دیتے ہیں. اب حسیب الذین کفروا, کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ کون سے کافر؟ اوپر اللہ ذہن میں رکھے گا, یہ تو لٹرل کافر ہے نا, جن کو ہم نان مسلم یا ڈس بلیور کفار کہتے ہیں, ان کے بارے میں قرآن بہت کم بولتا ہے. آپ کو پتا, بہت کم ذکر ہے ایسے لوگوں کا. سب سے زیادہ کفر ان لوگوں کا ہے اور ان کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کو مان کے بھی نہیں پہچانتے. سب سے سخت حساب جو قیامت کے دن ہونا ہے نا, آپ کو پتا, خود کو اللہ والا کہہ کر اللہ کی بات نہ ماننے والوں کا ہوگا. کسی کا ذکر ہم آگے بڑھنے لگے. اب وہ حسیب اللہ سے ہی نہ کرو, کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے عبادی من دون, کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ یعنی انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ کمزور چیزیں, مادہ, مٹیریلزم, یا قبروں کے اندر سوئے ہوئے وہ انسان جن کو میں نہیں پیدا کیا, یا کوئی بھی سہارا. اسی قائد میں ہر قسم کے بت کی نفی ہے, کیونکہ ہر چیز ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی. تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ان کمزور چیزوں کو مان کر مجھے چھوڑ دیں گے؟ کتنے نہ سمجھ ہیں من دونی اولیاء, کیا ان کے حمایتی بنیں گے؟ اس میں نبی بھی آتے ہیں, رسول بھی آتے ہیں, فرشتے بھی آتے ہیں, کہ وہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. اور آج کے دور میں جو نیک لوگ ہیں وہ سارے بھی اسی میں آتے ہیں, جن کی قبریں اور جن کے مزار بنا کے لوگ ان کو پوچھتے ہیں, کارساز بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کا خیال ہے کہ یہ میرے بندے میرے مقابلے میں ان کی مدد اور حمایت کریں گے؟ بات سمجھ میں آتی؟ کبھی بیٹی اپنی ماں کے مقابلے میں کسی دوسرے کی حمایت کرے گی؟ چلو یہاں تو کوئی کر ہی رہے, جب مادہ پرستی کرتی ہے اور آنکھوں پہ خواہشوں کی پٹی پڑتی ہے تو بعض دفعہ بیٹیاں بھی ماں باپ کے آگے بول پڑتی ہیں، بیٹے بھی سامنے آ جاتے ہیں، لیکن کیا یہ ہستیاں جن کو یہ بلاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عبد القادر جیلانی، کیا میرے یہ بندے میرے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے؟ وہ تو نہیں کریں گے، لیکن تم اپنا انجام سن لو. اتنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو ایسے کافروں کے لیے، مہمانی کے لیے. اس ایک آیت کے نیچے آپ لکھ لیجیے شرک، بات بس ہے نا، کوئی اس میں ڈگی چھپی بات تو نہیں ہے نا، سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھا سیدھا جواب ہے کہ ان لوگوں نے شرک کر کے اپنے لیے مدد کے سارے راستے بند کر دیے. شرک پہ آپ کچھ کیسے بولنے کی ضرورت ہے؟ کتاب و توحید آپ پڑھ چکے، سورت آل انعام آپ پڑھ چکے، اسی طرح سے جب سے قرآن شروع ہوا ہے سورت الفاتحہ سے لے کے آج تک شاید سینکڑوں بار شرک کا تذکرہ ہوا ہے. کسی کو نہیں پتا نا، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں اس سے نہیں جاتا. اب اگلی آیت کو چلیے، اس کا ٹاپک لکھ لیجیے شرک. پہلی چیز شرک ہے جو انسان کو کفر پہ لے آتی ہے. اب آیت 103 میں ایک دوسرا خبت اعمال کا ذریعہ بننے والا عمل، اور وہ کیا ہے؟ قل هل ننبئكم، آپ کہیے کیا ہم بتائیں تم کو، کیا بالاخسرین اعمالا، کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون خسارے میں رہیں گے. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے خاسر، خاسرین، لوزر انگلش میں سمپل، لیکن یہ خاسر نہیں ہے، فاعل کا وزن نہیں ہے، اخسر افعال کا وزن ہے، سپرلیٹیو ڈگری افعل و تفضیل کا وزن ہے. سب سے زیادہ بینک کرپٹ کون شخص ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رو سکو تو رو لو؟ کون؟ آیت 104، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں، ان کی سعی، ان کی جد و جہد دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی. حسرت آ رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے، ساری زندگی دنیا 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 کے پیچھے بھاگتے رہے، اور دل کا حال کیا تھا؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم دنیا کما کر اپنے کاروبار جائیدادوں میں اضافے کو پا کر بہت کامیاب ہیں، ہمارا مال بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا فیم بڑھتا جا رہا ہے، ہماری کوششیں فائدہ دکھا رہی ہیں. لیکن اللہ کا فیصلہ سنیے گا، آیت 105، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات. 1 لکھ لیں یا یہ لکھ لیں، ان کے جرم کی داستان کھل رہی ہے. پہلی بات ہے رب کی آیتوں کا انکار، اور دوسرا ولقائه، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا. انجام کیا ہے؟ فحبطت اعمالهم، تو برباد ہو گئے ان کے اعمال. کیسے؟ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ان کے اعمال کے لیے ہم تو قیامت کے دن کوئی ترازو بھی نہیں رکھیں گے. یعنی تولنا تو دور کی بات، ہم ان پہ وقت ہی ضائع نہیں کریں گے کہ یہ لوگ آئیں ان کے اعمال تولے جائیں پھر ان کو کہا جائے تم پھیر ہو. میں اس جملے کو اکثر ایک جملے سے ڈیلیٹ کرتی ہوں اپنے ذہن میں کہ بلا مقابلہ پھیر. کوئی لوگ ایک کامیاب ہوا تو وہ ناکام ہو گئے، جو لکھے کچھ نہ اپنے پیپر میں، خالی پیپر دے دے، کیا ایگزامینر اس کا پیپر چیک کرنے کی وقت وقت ضائع کرے گا؟ فیلوں میں فرسٹ کر رہی ہیں لوگ، یعنی فرسٹ ان دی فیل. جتنے لوگ فیل ہوں گے یہ ان میں اول درجے کے ناکام لوگ ہیں کہ اللہ ان کے لیے ترازو بھی نہیں رکھے گا. دیکھیے کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کوشش کرتے ہیں کیا کہ چلو ان کو فائدہ ہو جائے،
کچھ دعوت دیتے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ, جو کر سکتے ہیں کچھ نہیں کرتے. آپ اس پہ
اتنے مایوس ہیں کہ ہم ان پہ وقت بھی نہیں لگاتے, مال بھی نہیں لگاتے,
بول رنگ نہیں. میں کر لیجیے
کہ قیامت کے دن سب سے سخت حساب کلمہ گو
سی بات ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے
ایک شخص کسی کا ملازم بننے کا دعویٰ کرتا ہے, فارم فل کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو ایگریمنٹ دے کے کمپٹنسی جاتی ہے. کیا اینڈ آف دا منتھ آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی بتاؤ جو کام دیا تھا کیا ہے کہ نہیں, یا اس سے پوچھیں گے جس نے پہلے مرحلے پہ کوئٹ کر دیا کہ نہیں سوری میں یہاں کام نہیں کر سکتا یا آئی ایم ناٹ اویلیبل, کس سے پوچھتے ہیں آپ کام کا جس نے امید دلائی ہوتی ہے؟
کر لوں گا, یا جس کو آپ ہائر کر لیتے ہیں, یا جو کمٹ کرتا ہے.
کبھی کسی دوسرے کو کبھی کوئی کال دیے کرتا, کن کو کالز کرتی ہیں آپ نے کبھی نوٹ کیا جو کسی کام کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ سب نے بھی تو دعویٰ کیا نا کہ ہم آئیں گے, پرومس کیا ہے. تو اگر آپ کو چیک کیا جاتا ہے کیوں نہیں آئے, خیریت ہے تو بھیا ٹھیک ہے, تو کس بنیاد پہ کہ آپ نے فارم فل کر کے ہمیں امید دلائی؟ روز آپ کی رول کال بولی جاتی ہے, آپ کے گروپ میں شیٹ ہے, ہر جگہ آپ کا نام قیامت کے دن کھڑا ہوگا, اس کے آگے یس ہے کہ نو, لیکن ہماری طرف سے نو نہیں ہے. پر میں ایسے لوگوں کا نام سنا جنہوں نے کبھی یہاں کے فارم ہی نہیں فل کیا. آپ پورا سال آتے رہے, نو پرابلم, آپ کا نام اس سے لسٹ میں آتا ہے جس سے نام کمٹ کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ سختی پھر کن کی آتی ہے؟ جو کمٹ کرتے ہیں اور نہیں کرتے. اسٹوڈینٹس کے ساتھ جو سختی کی جاتی ہے, کبھی گیسٹ اور لسنرز کے ساتھ بھی ایک لفظ نہیں بندہ ان کے لیے بولتا, بلکہ شکر ہی کرتا ہے کہ چلو انکار دے کیا تو یہ آگے انہوں نے یہ کام کیا, خوشی کی بات ہے. اب آپ اس کو اپنے اوپر لیں, امت مسلمہ کا ایک فرض, ہم مسلمان ہیں, آئمہ مسلم, آئمہ مسلمہ. قیامت کے دن اللہ کس سے پوچھے گا کہ دنیا میں امن آیا کہ نہیں, اسلام آیا کہ نہیں, لوگوں کی جہالت دور ہوئی کہ نہیں, کس سے پوچھے گا؟ مسلمانوں سے پوچھے گا. ہم دعوے دار تھے, اللہ کہتے کن تم خیر امت اخرجت للناس, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہو وہ امت, ناکم امتم وسطا. تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی چوڑی سی پٹی ہے جو ہم مسلمانوں کی آنکھوں پہ پڑی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن جائیں گے بڑے آنر
سمرے اونچی ہیل کا جوتا ہوگا اور اپنے آپ کو خوب سجاتے ہوئے ٹک ٹک کرتے پرس کندھے میں ڈال کے جائیں گے اور اللہ کہیں گے آؤ دیکھو امت مسلمہ کے یہ لوگ ہیں, فرشتوں ان کو ذرا اوپر جنت کے کسی تخت پہ بٹھا دو. واللہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کفار کے لیے تو اللہ کی ذات نے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, فرشتوں ریجیکٹڈ, ان کو پہلے ہی دن ڈسٹ بن میں پھینک دو. جہنم ایک بہت بڑا ڈسٹ بن ہے, ختم کرو ان کا قصہ, ان کی سب فائلز آیا, یہ ریجیکٹڈ ہے, یہ ڈکلیئرڈ ہے. کیوں؟ ذالک جزا ہم جہنم بما کفروا, آیت 106, یہ ہے جزا ان کی جہنم ان کے کفر کی وجہ سے. پہلا جرم ان کا کفر, وَاتَّخَذُوا آیَاتِي, اور انہوں نے بنایا میری آیتوں کو کیا, خضوع مذاق, اور تیسرا جرم ورسولی خضوع, یہ مراد ہے کہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا, لہذا ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. ان کے لیے آواز نو کوشچن. کبھی اللہ نہ کرے کسی کو کسی مقدمے سے واسطہ پڑاؤ, لیکن دور دور سے تو سنا ہی ہوگا, فلموں میں تو دیکھی ہوگی نا عدالت لگی ہوئی. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ مجرم کو جب مجرم ثابت کیا جاتا ہے تو اس کو اپیل کرنے کا حق دیا جاتا ہے. آپ اس کورٹ سے نکلے تو ہائی کورٹ میں چلے جائیں, سپریم کورٹ میں چلے جائیں, گورنمنٹ جج صاحب کے اوپر کلیم کر دیں کہ شاید ان کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا, ہو سکتا ہے نا. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اپیل کا حق بھی نہیں دیا جاتا. قیامت کے دن بالکل ایسے ہے کہ اللہ ان کو حق بھی نہیں دے گا کہ تم بیٹھو ادھر مزے کرو مزے کرو. یہاں پہ وہ بات پوری ہوئی ہے جو شروع ہوئی تھی, الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, بلکہ آیت 103 سے جو بات شروع ہوئی تھی نا یہاں پوری ہوئی ہے. یہ ہے وہ مضمون جس کو اس سورت کا پلر کہہ سکتے ہیں. عمود السورۃ, عمود کہتے ہیں عمارت سے, سورت کا پلر یعنی دنیا اور اس کی زیب و زینت, اس کے پیچھے مرنا. آپ کہہ لیجئے کہ جیسے گھر بنتا ہے تو اس کے اندر پلرز بھی ہوتے ہیں, کیل کانٹے بھی ہوتے ہیں. اس مضمون کو ہم سورت کے شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, کہاں اللہ تعالیٰ کہ انا جعلنا لکم علی الارض زینۃ لها, اللہ نے دنیا کو خوبصورت بنا دی. یہ رویہ سورت 7 سے, آیت نمبر 7 سے یہ بات شروع.